الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على من الذي أرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم كترتان حبيبتان إلى الله من الدنيا وما فيها كترة دم من جسد شهيد وكترة دموع من عين مذنب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
حضرات محترم معزز برادران اسلام محترم خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا یہ جمعہ آخری جمعہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ اگر 29 کا رمضان ہوتا ہے تو پھر آئندہ جمعے کو شوال کی پہلی ہوگی اور یوم عید ہوگا اس لحاظ سے جمعہ جمعۃ الوداع ہوگا اور اگر 30 دنوں کا رمضان ہوا تو پھر اگلا جمعہ جمعۃ الوداع ہوگا، لیکن چونکہ پچھلے 2 مہینے مسلسل 30 دنوں کے چاند تھے، اس لیے زیادہ امکان لوگوں کا کے نزدیک یہی ہے کہ یہ جمعہ جمعۃ الوداع ہوگا. رمضان المبارک اول تا آخر رحمت، برکت، مغفرت اور اللہ رب العالمین کی طرف سے خزانے بانٹنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ انسانوں کو بہت کچھ دیتا ہے، جو کچھ لینا چاہیں لے لیں اس سے، اور جو اپنے دروازے بند کر لیں اس پر، یہ ان کے دروازوں پر دستک دے کے چلا جاتا ہے. جن کے دل کے دروازے بند ہوتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں، اور جو دل کے دروازے کھول لیتے ہیں وہ نحال ہو جاتے ہیں، خوشحال ہو جاتے ہیں، خوش نصیب بن جاتے ہیں. رمضان جا رہا ہے، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اور آج کا دن جماعت اسلامی کی طرف سے یوم دعا، یوم استغفار، یوم رجوع اللہ کا دن ہے. اس کے لیے ہم نے اپیل کی ہے، پوری قوم سے درخواست کی ہے. 14 تاریخ کا جمعہ جو تھا وہ بھی یوم دعا کے طور پر منایا گیا تھا، اور حکومت نے بھی اس کا اعلان کیا تھا. حکومت کا یہ اعلان خوش آئند تھا، ہر اچھی بات کی ہم ہمیشہ تعریف و تحسین کرتے ہیں، کہ انہوں نے بھی احساس کیا کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اعلان کر دیا انہوں نے. پوری قوم نے عوامی، حکومتی، مذہبی، سیاسی، دینی سطح پر 14 اکتوبر کو یوم دعا کے طور پر جمعے کا دن منایا. اس سے اگلا جمعہ 21 تاریخ کا بھی پھر یوم استغفار تھا، اور آج کا جمعہ بھی یوم دعا اور یوم استغفار ہے، اور یہ بلا وجہ نہیں ہے. ہماری امت پر جو مصیبت آئی ہے وہ گزر نہیں گئی ہے، وہ بھی موجود ہے، اور وہ اچانک جو مصیبت آئی تھی اس میں جو جاں بحق ہو گئے وہ تو اپنی منزل سے ہم کنار ہو گئے، لیکن جو موجود ہیں، جو زخمی ہیں، جو بے گھر ہیں، جو بے آسرا ہیں، جو بے سہارا ہیں، وہ ایک اتنا بڑا المیہ ہے، قومی المیہ ہے، کہ اسے نپٹنے کے لیے پوری دنیا کو ہم آواز دے رہے ہیں، اور دنیا میں خیر کی آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں، اور اصحاب خیر ہاتھ بھی بڑھا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارا زخم بہت بڑا ہے اور اس کا دوا بہت کم ہے. ہماری مصیبت بہت بھیانک ہے، اور اس میں مدد کرنے کا سلسلہ اور اس کی رفتار بہت ہی سست ہے. اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. لوگ پوچھتے ہیں یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ یہ ہماری بد عملیوں کا نتیجہ ہے. زمین اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتی، اس زمین کا پیدا کرنے والا اس کو پیدا کرنے کے بعد سو نہیں گیا، اس آسمان کا خالق اس آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اس سے لا تعلق نہیں ہو گیا، اس کائنات کا مالک اس کائنات پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور اس کائنات میں جو کوئی بھی تبدیلی آتی ہے اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی. وہ تو کہتا ہے کہ ایک پتہ بھی زمین سے اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، تو زمین کے اندر اتنی بڑی تبدیلی اس کے حکم کے بغیر کیسے ہو گئی؟ خود بخود زمین نے یا زمین کی پلیٹوں نے کوئی فیصلہ کر لیا؟ نہیں، وہ پلیٹیں وہیں تھیں، مدت سے وہاں تھیں، زمین وہیں تھی، روئیں جو نیچے چل رہی ہیں وہ وہیں تھیں، لیکن جب حکم ہوا تو اپنی حدود سے باہر نکل گئیں، اور انسانوں کے لیے تباہی اور عذاب کی صورت اختیار کر گئیں. اس کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے. ہم بعض اوقات حقیقت کو پا لیتے ہیں پوری کی پوری، اور بسا اوقات ادھوری، اور بہت زیادہ مرتبہ کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا. واقعہ ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا، لیکن کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کے اندر حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے، آگے کیا چیز ہونے والی ہے، یہ اللہ جانتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ اس کا نظام یہ ہے کہ انسانوں کی غلطیوں پر وہ جھنجھوڑتا ہے. کیوں جھنجھوڑتا ہے؟ وہ رجوع کریں، اس لیے نہیں کہ بددل ہو جائیں اور مایوس ہو جائیں، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائیں اور شکوہ شکایت شروع کر دیں. وہ رحیم ہے، وہ بددل نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، اپنی طرف دعوت دیتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ
من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.
بڑا عذاب جو آئے گا منکرین کے لیے وہ تو قیامت کو ہوگا، لیکن اس سے پہلے پہلے جو انکار کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے اور راستہ بھٹک جانے والے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ چھوٹا عذاب دیتا ہے. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں. اور خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جس وقت بھی پلٹ آئیں آنکھیں کھل جائیں، اور بد قسمت ہوتے ہیں کہ جو اس کی توجیہات اور کرتے رہتے ہیں اور اپنی بدعملیوں سے باز نہیں آتے. وہ پہلا جمعہ جو حکومتی سطح پر اور عوامی سطح پر منایا گیا تھا، تو میں نے عرض کیا کہ ہم تحسین کرتے ہیں اس بات کی کہ دعا کی کوئی بات کرے اور استغفار کی بات کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. قومی سطح پر ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ گویا ہم دھوکہ دے رہے تھے. اور کتنی بدبختی ہے کہ یہ لوگ سمجھ لیں کہ جس کے سامنے توبہ کر رہے ہیں اس کے احکام کی نافرمانی بھی کرتے رہیں، اس کی بغاوت بھی کرتے رہیں، اور وہ توبہ قبول ہو جائے گی. کیسے قبول ہو جائے گی؟ کیا ہمارا قبلہ درست ہو گیا؟ کیا ہمارے ہاں برے اعمال، بغاوت، نافرمانی، معصیت، فحاشی، قریانی، شیطانی کاروبار، سودی، سارا لین دین، یہ سارا بند ہوا؟ کچھ بھی بند نہیں ہوا، سارا اپنی جگہ پر قائم. اور ہم نے کہا کہ یوم دعا بنا لیا. اس نے یوم دعا منا لیا جس نے صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی طرف ندامت کے آنسو بہا کر رجوع کر لیا. لیکن اس نے کیا یوم دعا منایا جس نے تصویر چھپوانے کے لیے مسجد میں بیٹھ کر نماز جمعہ کے دوران میں ہاتھ اٹھا کر تصویر کھچوا لی اور سمجھا کہ بس دعا ہو گئی. اخبار کی دعا تو ہو گئی، اللہ کی دعا اس طرح نہیں ہوتی. اللہ کی دعا کا تعلق دل کے ساتھ ہے، وہ دلوں کے حال کو دیکھتا ہے. ہم نے اس ملک کو ایک مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اسلام کی تجربہ بنانے کے لیے. اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا، ہم نے سارے کام یہاں پر کیے، لیکن اسلام کی طرف جانے کا قدم نہیں اٹھایا. دستور میں باتیں طے بھی کر دی گئیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا. ہمارا تمام آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اس قوم کے اندر خیر بھی موجود ہے، خیر کی نفی نہیں کرنی چاہیے، اور خیر کثیر ہے، لیکن اس خیر کے اوپر ردے چڑھ گئے ہیں شر کے. خیر نیچے دب گیا ہے، راکھ ہے، راکھ کے نیچے خیر کی چنگاری ہے، اوپر راکھ کی تہہ جم گئی ہے. خیر اس موقع پر بھی آپ نے دیکھا، لوگوں نے جس انداز میں ایثار کیا، ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ بیٹی یا بیٹے کی شادی کے لیے جو زندگی بھر کے انسان کے ارمان ہوتے ہیں، کچھ پونجی جمع کی تھی لیکن اس موقع پر وہ اس میں دے دی کہ یہ زیادہ مستحقین ہیں، اس وقت یہ کرنے کا کام ہے، یہ خیر ہے. ایک مزدور نے دن بھر کی مزدوری اس میں جمع کروا دی، خیر ہے. ایک کارخانہ دار سرمایہ دار نے لاکھ، دو لاکھ، کروڑ، ڈیڑھ کروڑ کا سامان یا رقم لا کر پیش کر دی، خیر ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی کیا یہ بھی اپنی جگہ پر قابل غور نہیں ہے کہ اس مصیبت کے وقت میں دکانداروں اور تاجروں نے اپنی چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی، بجائے اس کے کہ وہ کاسٹ پر دیتے انہوں نے اور قیمتیں بڑھا دی، ڈبل کر دی، اس سے بھی زیادہ کر دی، ٹرکوں اور ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھا دیے. اور یہ جرم بھی ہوا اور اخبارات کی زینت بھی بنا اور اس پر کوئی ایکشن اب تک سامنے نہیں آیا، واللہ عالم اگر کوئی ہوا ہے تو ہمارے علم میں نہیں، کہ فوجی اور سرکاری سٹوروں کے اوپر جمع ہونے والا سامان فروخت کیا جانے لگا، اور لوگوں نے اخبارات میں اپنے نام سے باقاعدہ یہ کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ہم گواہ ہیں اس بات کے. یہ شر ہے. اور اس موقع پر بھی جو لوگ نہیں سمجھے، تو اللہ رب العالمین نے جو جھنجھوڑا ہے، تو اس جھنجھوڑنے کے نتیجے میں نہ سمجھنا یہ بڑی بدبختی ہے. لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی آپ دعا کی اپیل کرتے ہیں، دعا کی بات کرتے ہیں، استغفار کی بات کرتے ہیں، تو جو لوگ مر گئے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مر گئے ہیں ان کا انجام تو اللہ اور ان کے درمیان ہے، میرے اور ان کے درمیان تو نہیں ہے. میرا انجام کیا ہوگا یہ میرے سوچنے کی بات ہے. اس بارے میں نہیں سوچتا کہ ان کا انجام کیا ہوا ہوگا. یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں، جنازہ بھی نہیں ہوا، کسی کی گور بھی نہیں بنی، ایسی بھی مثالیں ہیں. جنازہ جانے والا جو ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے جنازے کا. جنازہ زندہ لوگوں کی ذمہ داری ہے. جانے والے مسلمان سے نہیں پوچھا جائے گا تیرا جنازہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، زندہ سے پوچھا جائے گا تو نے جنازہ پڑھا تھا کہ نہیں تھا. مرنے والے پر فرض نہیں ہے، زندہ لوگوں پر فرض کفایہ ہے. جانے والے جو ہیں وہ تو اس سے بالکل بری ذمہ ہیں. جی ان کا کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں ملتا تھا. جو لوگ اس مصیبت ناگہانی آفت میں جان بحق ہوئے ہیں یہ ایک شہادت کا درجہ ہے اہل ایمان کے لیے. اس مصیبت میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں کہ الفرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اچانک مصیبت آ گئی، ان کو پتہ بھی نہیں تھا، اور اس میں سارے برے لوگ تو نہیں تھے، اس میں نیک لوگ بھی تھے. روزہ دار اکثریت روزہ داروں کی تھی، اور صاحبوں وہ روزہ دار تو چلیے روزہ دار تھے، ان کے کچھ گناہ شاید پہلے کے ہوں گے، اس میں تو معصوم بچے بھی تھے جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اور معصوم بچے تو دنیا کی ہوا اور دنیا کی غذا کھا چکے، اس میں تو وہ بھی تھے جو ماؤں کے پیٹ میں تھے، اور وہ دو چار سو نہیں تھے، وہ ہزاروں تھے، ماؤں کے پیٹ میں تھے. خالق کائنات جو مالک ہے، جس کی اپنی مخلوق ہے، جس کے اپنے وہ پھول تھے جو بن کھلے مرجھائے، تو اس نے فیصلہ کیا ہے، اس کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے. غم کا پہنچنا تو فطری بات ہے، لیکن اس پر بددل ہو جانا اور مایوس ہو جانا یہ ٹھیک نہیں. اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. مصیبت آ جائے، اس مصیبت کے بعد مستقل مزاجی استقامت ہمت کے ساتھ اس کے دور کرنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے. عاجزی بھی اور ہمت اور محنت بھی، دونوں چیزیں. میدان عمل میں ہمت اور محنت، اور اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے عاجزی اور ندامت کے آنسو. یہ قوت ہے، یہ دولت ہے، یہ مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے. لوگ اس طرف تو آتے نہیں ہیں، اور ٹونے ٹوٹ کے جو ہیں ان پر اپنا دار و مدار رکھتے ہیں. جن لوگوں کا جنازہ نہیں پڑا گیا اور وہ اللہ رب العالمین کے ہاں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے ہیں، وہ جنت مکین ہیں. اور جو بعض ایسے بھی لوگ تھے ظاہر ہے کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوگا اور بلا وجہ ہی نہیں رکھا ہوگا، کوئی عذر بھی نہیں ہوگا، اور پتہ نہیں کس کس کاروبار میں ہوں گے، وہ اللہ رب العالمین ان کا معاملہ جانتا ہے. ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھی ڈھانپ لے، ان کو بھی معاف فرما دے. وہ گناہگار تھے، تیرے بندے تھے، تیرے ساتھ ان کا معاملہ ہے، تو ان کو بھی معاف فرما دے. توبہ کا تو مطلب یہی ہے نا، استغفار کا مطلب، دعا کا مطلب یہ، سب کے لیے دعا. وہ اللہ کے بندے، اللہ ان کا خالق، اللہ ان کا مالک، اللہ مدبر، اللہ مسبب. ہم گناہگار ہیں، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم گناہگار نہیں ہیں. ہم پتہ نہیں کتنے گناہگار ہیں، اللہ کی رحمت نے ابھی تک بچایا ہوا ہے. ہماری ذمہ داری ہے ان کے لیے دعا کریں، اور ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، جو اہل ایمان تھے سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان سب کی مغفرت فرمائے. بیشتر لوگ ان میں سے، مجھے الحمدللہ یقین ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کہ وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ سارے آباد گھر اور فیملیز ان کو تباہ برباد کر دیا گیا، کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ صاحبو، موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تو ہم نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ موسیٰ جا، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں میرا ایک بندہ ہوگا، اس کے ساتھ کچھ دن گزار. اس کائنات میں کس طرح میرے فیصلے صادر ہوتے ہیں اور کس طرح پردے کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، وہ تمہیں نظر آئے گی. ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن حکمت ہوتی ہے. وہ جو تین واقعات موسیٰ و خضر کے درمیان ہوئے، جس کو سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے، اور جس کی بعد میں تشریح خود خضر نے موسیٰ کے سامنے پیش کی، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے فیصلوں کے اندر کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسی اس کی اپنی منشا اور مرضی ہوتی ہے کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اس کام کے اندر کوئی اس کی اپنی حکمت ہے. ہاں، البتہ یہ چیز ضرور سمجھنی چاہیے کہ اس طرح کی مصیبتیں وہ ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. اجتماعی بدعملیاں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں بدعملیاں ہوں تو بدعملوں کو پکڑا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ پروردگار اس سے پہلے قوموں پر جو عذاب آتا تھا وہ عمومی عذاب ہوتا تھا, قومیں دنیا سے بالکل مٹا دی جاتی تھی. قوم عاد, قوم سمود, ان کا تذکرہ قرآن میں آپ بار بار پڑھتے ہیں, ریپیٹ بار بار کیا گیا ہے, ایک بار نہیں بیان کیا, بار بار اس کا تذکرہ ہوا ہے, ساری سابقہ قوموں کا ذکر کیوں بار بار کیا گیا ہے. اور بار بار تذکرہ کرنے کے ساتھ پھر یہ بات بتائی گئی ہے, تلک بیوتہم خاویتم بما ظلموا, یہ ان کے گھروں کے کھنڈرات ہیں ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے. جب عمومی عذاب آیا تو کوئی بھی باقی نہیں بچا, کوئی بھی ان میں سے باقی نہیں بچا. ان پر ایسے عذاب آئے کہ ایک لمحے پہلے وہ بالکل آباد تھے, ایک لمحے کے بعد ان کے گھر یوں خالی ہوئے کہ اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے ہوئے تھے. کالم یغنو فیہا, گویا کبھی یہاں کوئی آباد تھا ہی نہیں. لیکن ہاں حضور نے دعا مانگی کہ پروردگار یہ لوگ بھی گناہ کریں گے, میری امت کے اندر بھی چیزیں پیدا ہوں گی, بغاوت ہوگی, سرکشی ہوگی, معصیت ہوگی, نافرمانیاں ہوں گی, عمومی عذاب نہ بھیجنا اب انسانیت پر. اللہ رب العالمین اس طرح عمومی عذاب نہیں بھیجتا, ورنہ ساحل سمندر سے لے کر پہاڑ تک ہم ساری قوم, اگر بحثیت مجموعی قوم کو تباہ کیا جاتا تو سارے تباہ ہو جاتے. عمومی عذاب نہیں آیا, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وارننگ ہے. اور اس وارننگ کے بعد ہمارا قبلہ درست ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بددل اور مایوس نہ ہو جایا کرو. قل یا عبادی الذین اسرفوا ولا انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو اپنے آپ پر ظلم ڈھا بیٹھے ہیں گناہ کر کے, نافرمانی کر کے, کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, فوراً اللہ کی طرف رجوع. دن کا بھٹکا ہوا شام سے پہلے آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے, اور بندہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے, اللہ کی رحمت 10 قدم آگے بڑھتی ہے. بندہ چلتا ہوا آتا ہے, وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے. کوئی دروازہ ایسا نہیں کہ جو ہر لمحے کھلا ہو سوائے اللہ رب العالمین کی توبہ کے دروازے کا, وہ کھلا رہتا ہے لیکن اس کے بند ہونے کا بھی وقت ایک ہے. اور وہ موت جب اپنا دروازہ انسان پر کھول دیتی ہے تو پھر اس وقت توبہ کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے. موت کا دروازہ اس کے لیے جب تک نہیں کھلتا, اس سے پہلے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے. مالم یغرغر, جب موت کے سکرات شروع ہو گئے تو وہ دروازہ بند, اس سے پہلے وہ دروازہ کھلا ہے. کوئی کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو, کتنا ہی بڑا نافرمان ہو, کسی کو آر نہیں دلائی جاتی کہ تمہارے لیے دروازہ بند ہے, کھلا ہے سب کے لیے. ایک شخص کے دل میں, آن حضور کے دور میں ایک شخص آن حضور کے پاس آیا اور اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں, میرے گناہ جو ہیں وہ نہیں معاف ہو سکتے. بوڑھا آدمی تھا, زندگی بھر گناہوں میں گزر گئی. تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا میرے لیے بھی کوئی راستہ ہے؟ فرمایا سب کے لیے راستہ ہے, اللہ نے راستہ سب کے لیے کھول دیا ہے. تو اس نے کہا نہیں, مگر میرے تو گناہ بہت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا اس کی رحمت اس سے زیادہ ہے. اس نے پھر اگلا سوال کیا, میرے گناہ تو ساری دنیا والوں پر تقسیم کر دیے جائیں تو ساری دنیا کو لے ڈوبیں. آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. اور جب کوئی انسان اپنے گناہوں پہ توبہ کرتا ہے اور کافر مسلمان ہوتا ہے, الاسلام یمحو ما کان قبلہ, اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے سارے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اسلام میں داخل ہوا. صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ تو کافر تھا, کفر کی حالت میں گناہ کیے, اگر کوئی مسلمان مومن جو ہے اس سے غلطیاں ہو جائیں, اور ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین لوگ وہ ہیں کہ غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے, توجیہات پیش نہیں کرتے, اپنے دل کو تسلیاں نہیں دیتے رہتے, بلکہ فوراً اپنے گناہوں پہ توبہ کرتے ہیں, وہ بہترین لوگ ہیں. صحابہ کرام کے دل میں خیال گزرا کہ ہم نے تو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہم سے غلطیاں ہوئیں. تو جب آن حضور سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب له, گناہ گار جب بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ یوں دھو ڈالتا ہے کہ جیسے اس کا گناہ ہے ہی نہیں. اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو دو آنسو بڑے پسند ہیں، دو قطرے بڑے پسند ہیں، دو قطرے بڑے پسند ہیں، دنیا و مافیا سے زیادہ محبوب ہیں. ایک قطرہ تو شہید کے جسم سے گرنے والا خون کا قطرہ ہے، بڑا قیمتی ہے. لیکن کب قیمتی بنا؟ جب وہ اپنی جان سے گزر گیا، جان عزیز قربان کر دی اور قطرہ گرا تو محبوب ہوا. لیکن دوسرا قطرہ تو اس سے پہلے پہلے کا قطرہ ہے، گنہگار کی آنکھ سے بہنے والا آنسو کا قطرہ. یہ دو قطرے ہیں. وہ تو جان سے گزرا تو قطرہ محبوب ہوا، اور اس کی آنکھ سے آنسو گرا تو یہ محبوب ہو گیا. یہ چیز کیوں پیدا نہیں ہوتی ہے؟ رمضان آتا ہے، گزر جاتا ہے، تربیت گاہیں ہوتی ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں ہم، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، کیوں کیفیت پیدا نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو اس انداز میں پیش ہی نہیں کرتے جس انداز میں پیش کرنے کا حکم ہے. میں کہ تنہائی کے لمحات میں اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا، اپنے گناہوں پہ نظر ڈالی، آنکھیں بھیگ گئیں، اگر ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تو وہ تو رحمت کا دریا جاری ہو گیا. لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر آنکھ سے اتنا آنسو بھی نکل آیا جتنا مچھر کا سر ہوتا ہے، لیکن خشیت الہی سے نکلا، تو بھی گناہ معاف ہو گئے. اور قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، جن خوش قسمت انسانوں کو سائے میں جگہ مل جائے گی، تو اس میں حضور نے ارشاد فرمایا، سات انسان ہیں، سات قسمیں ہیں، اس میں ایک ارشاد یہ فرمایا، رجلن ذکر اللہ خالین ففازت عیناہ، وہ اللہ کا بندہ کہ خلوت میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، قیامت کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پا لے گا. توبہ تو اس چیز کا نام ہے، توبہ تصویر اتروانے کا نام نہیں ہے، توبہ پراپیگنڈے کا نام نہیں ہے، توبہ تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے بندے کا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ بستیوں والے کیوں بے خوف ہو گئے ہیں، اور اس بستی والوں بے خوف ہو گئے ہو، پاکستان کے رہنے والوں بے خوف ہو گئے ہو، اللہ کے قانون کی خلاف ورزیاں کھلے عام ہو رہی ہیں، اللہ کے شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاد کو جس ملک میں دہشت گردی قرار دے دیا جائے، پردے کو جس ملک میں دقیانوسیت، اور داڑھی کو جس ملک کے اندر ملائیزم اور قدامت پرستی قرار دیا جائے، جس ملک کے اندر فحاشی اور عریانی کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو، تو اس بستی کے رہنے والوں کو اگر اللہ کی امان ملی ہوئی ہے تو یہ اس کی رحمت ہے، وہ اس قابل نہیں کہ امان ملے. اس بستی کے اندر ہر قسم کے جرائم ہو رہے ہیں، کوئی جرم ایسا نہیں جو یہاں نہ ہوتا. اس بستی سے مراد پاکستان ہے، اور اللہ بستی والوں کو خطاب کرتا ہے، اے بستی والوں، اور تم نے تو یہ بستی بسائی ہی اللہ کے نام پر تھی، یہ بستی نہیں تھی 60 سال پہلے، کوئی بستی نہیں تھی پاکستان کے نام سے، وجود بھی نہیں تھا، اللہ کے نام پر بسائی تھی. اور اللہ کے نام پر بسانے کے بعد اللہ ہی کے خلاف بغاوت، اللہ ہی کے قانون کا مذاق، اللہ ہی کی شریعت کے خلاف سازشیں، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو بغاوت ہے اسی کی وجہ سے جھٹکے ملتے ہیں. تو اس کے لیے اس سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ نے بتایا ہے، فرمایا کہ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا. اگر بستیوں والے تقوی کی روش اختیار کرتے، ایمان کے راستے پر چلتے، تو آسمان بھی برکات نازل کرتا، زمینیں بھی ان کے لیے خزانے اگلتی، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، اطاعت کی بجائے بغاوت اختیار کی، فرما برداری کی بجائے نافرمان بن گئے. اس سے نکلنے کے لیے توبہ ہی راستہ ہے. آج اگر ہم توبہ صحیح معنوں میں کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم میں سے ہر ایک جھانکیں، اور یہ سوچیں کہ آج اب تک جو گزرا سو گزرا، اس میں کتنی غلطیاں ہیں، میری غلطیاں جو ہیں اس کو آپ بھی جانتے ہوں گے لیکن نہیں جانتے. اللہ رب العالمین تو سب کچھ جانتا ہے، اس کے بعد اپنی غلطیوں کو میں جانتا ہوں اور آپ کی غلطیوں کو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا، آپ جانتے ہیں. غلطیاں ہمارے اندر بہت ہوتی ہیں. خوش قسمتی کی بات ہے، خوش بختی کی بات یہ ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ اب تک معاملات میں، عبادات میں، ہماری معاشرت میں، ہماری معیشت میں ہم سے غلطیاں ہوئیں، ان کی اصلاح کریں. اللہ کے حقوق پامال ہوئے ان کو ادا کریں، بندوں کے حقوق ہم نے چھینے ان کو واپس لٹائیں، حق تلفی کی اس کی تلافی کریں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انفرادی سطح پر سوچنے کی ہیں اور ہر آدمی کے سوچنے کی ہیں. اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جو اپنا محاسبہ اور اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے، اور فرمایا کہ اس سے قبل قبل اپنا محاسبہ کر لو جب محاسبے کے لیے تمہیں کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے. خود اپنے محاسب بنو. توبہ بھی ایک لحاظ سے محاسبہ ہے اپنا، اپنا جائزہ لینا، پھر اللہ کے سامنے جو جانتا ہے سب کچھ اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا، پروردگار میں آ گیا ہوں. پر جب بندہ آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کا معاملہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے ایک تمثیل کے ذریعے سے جو سمجھنے والی اور بالکل آسان اس معاشرے میں اچھی طرح سمجھ میں آ جانے والی تھی، اس تمثیل کے ذریعے سے بات کو واضح کیا. آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ریگستان میں سفر کر رہا ہو، اونٹنی پر سوار ہو، زیادہ سفر اس اونٹنی پر ہو، اور اچانک کسی جگہ پر اس کی اونٹنی، وہ اونٹنی سے اترے، اس کی اونٹنی نکیل توڑ کر بھاگ جائے اور آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اور اس کے پاؤں کے نشان بھی ریگستان کی ہوا تیز مٹا دے، اور نہیں معلوم کہ اب اس جانب گیا کہ اس جانب گئی ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس جانب چلتا رہوں گا تو آبادی آئے گی یا اس جانب چلتا رہوں گا، ریگستان دور تک پھیلا ہوا ہے، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کی شدت ہے، اونٹنی نظر نہیں آ رہی، مایوس ہو گیا ہے، بددل ہو گیا ہے، بیٹھ گیا زمین پر، غشی تاری ہو رہی ہے، لیٹا ہوا ہے، خیال کیا کہ بس میں تو یہی دفن ہو جاؤں گا، مٹی میری، یہی میری قبر بن جائے گی. تو تھوڑی تھوڑی مٹی اپنی ہمت جمع کر کے ہٹاتا ہے کہ چھوٹا سا گڑھا بن جائے، اور گڑھا بھی نہیں بنا سکتا وہ، لیکن جتنی مٹی ہٹائی ہے وہاں پڑا ہوا ہے. اور اچانک کسی وقت ہوش آتا ہے، کسی وقت بے ہوشی، تو ایک مرتبہ ہوش آتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، اونٹنی سامنے آ کر بیٹھی ہوئی ہے. فرمایا، تمہیں پتہ ہے کہ وہ بندہ کتنا خوش ہوگا؟ اور آپ فرماتے ہیں اتنا خوش ہوگا کہ اپنی اونٹنی کو وہاں پر دیکھ کر وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے گا، لیکن اس کی زبان پہ جو الفاظ آئیں گے فرط مسرت سے تو اس کو یہ معلوم بھی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہے گا، اللہم انت عبدی وانت ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. یعنی ارادہ نہیں ہے، یہ ارادہ اس کا یہی ہے، کہہ رہا ہے میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک اور میرا رب ہے. لیکن اس کیفیت میں، اس حالت میں، اس کی زبان پہ جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. مسرت کی انتہا ہے، اس میں یہ الفاظ زبان پر آ گئے ہیں. فرمایا، اس بندے کو جتنی خوشی ہوگی، اور عرب جانتے تھے اس بات کو، ریگستان میں سفر کرنے والے سمجھتے تھے اس بات کو کہ کیا مثال ہے. فرمایا، اس بندے کو جتنی خوشی ہوتی ہے اپنی اونٹنی کے مل جانے سے، اللہ کا ایک بندہ، اور بندے سارے اللہ کے ہیں، اس کا ایک بندہ نہیں ہے، ساری مخلوق اس کی ہے، لیکن ایک بندہ بھی اس کے لیے اتنا اہم ہے کہ اس کا ایک بندہ جو بھٹک گیا تھا وہ واپس اس کے در پہ آ گیا، تو اس بدو سے زیادہ اللہ کو خوشی ہے اپنے بندے کے آ جانے کی. اسی لیے یہ کہا گیا کہ باز آ باز آ، ہرچہ ہستی باز آ، کافرو گبرو بت پرستی باز آ، درگہ ما درگہ نومیدی نیس، صد بار گر توبہ شکستی باز آ. جو کچھ بھی گناہ کر بیٹھے ہو واپس آؤ، یہ ہمارا دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے. سو مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ چکے ہو پھر بھی واپس آؤ، واپس پکارنے والا پکار رہا ہے. ایک شخص کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، ہاں حضور کے دور میں، پھر خیال گزرا میرا اسلام قبول نہیں ہوگا. کئی مرتبہ دل میں سوچا، بے قرار رہتا تھا، مضطرب رہتا تھا، راتوں کی نیند اڑ گئی تھی، مسلمان ہو جاؤں، مدینہ جاؤں، پھر خیال آتا کہ میرا اسلام قبول نہیں ہوگا. بس اس پریشانی میں وقت گزر رہا تھا کہ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی شروع میں، سورہ زمر کی آیت، کسی کی زبان سے، کسی پڑھنے والے کی زبان سے سنی. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. کہا کیا کہہ رہے تھے تم، کیا کہا تھا؟ تو اس نے کہا میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی. جھوم اٹھا، اچھلا، اس نے کہا یہ آسمان سے میرے لیے نازل ہوئی ہے، یہ تو اس نے میرے ہی لیے نازل کی ہے. چل پڑا، مدینہ میں حاضر ہوا، آن حضور کی خدمت میں پہنچا اور آپ نے پہچان لیا یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا. احد کے میدان میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور پھر حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی کی زندگی میں بڑے بڑے غم آئے، لیکن اس موقع پر جو آپ کا غم تھا اتنا غم آپ کو کبھی نہیں ہوا، اور اس موقع پر آپ نے جو الفاظ کہے تھے وہ ویسے الفاظ کبھی نہیں کہے. تو جب آیا سامنے، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا جی اسلام قبول کرنے کے لیے آیا. تو کیا جواب ملا؟ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں اگر آپ قبول فرمائیں. فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہارا اسلام قبول کیا. درگہ ما درگہ نومیدی نے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور فرمایا کیا تم نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ تو یہ نہیں کہہ سکا کہ ہاں. کہا جی آپ نے ٹھیک فرمایا، صدقتا، آپ نے ٹھیک فرمایا. فرمایا ٹھیک ہے، تیرا اسلام، تیرا ایمان، تیرا رجوع اللہ اور اللہ کے رسول کو قبول ہے، لیکن تو مدینہ میں رہائش اختیار نہ کر، میری زندگی میں مدینہ میں نہ رہنا، میرے بعد بے شک آ جانا لیکن میری زندگی میں مدینہ میں سکونت اختیار نہ کرنا. جب تم میرے سامنے آ جایا کرو گے تو وہ منظر مجھے یاد آ جایا کرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے بارے میں میرے دل میں کبھی کوئی ذرا سی رنجش بھی پیدا ہو. چلے جاؤ یہاں سے. اور پروانہ شمع کو چھوڑ کر چلا گیا، اور بڑا مشکل ہوتا ہے پروانے کے لیے شمع کو چھوڑ کے چلے جانا. چلا گیا، حکم تھا، حکم کے بندے ہوئے ہیں. یہ عشق عشق نہیں ہے کہ جو کہے کہ مجھے عشق ہے اور بات نہیں مانتا. عشق تو یہی ہے کہ اشارہ ابرو کو بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. اور آن حضور کی رحلت کے بعد پھر مدینہ میں حاضر ہوئے، اور کہاں ہوں حاضر ہوئے؟ ابو بکر صدیق کے قدموں میں. کہا کہ امیر خلیفہ رسول میں حاضر ہو گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، مجھے کوئی حکم دیجئے. میرا اسلام تو قبول ہو گیا تھا لیکن وہ داغ تو میرے اوپر موجود ہے، میں محسوس کرتا ہوں وہ داغ تو موجود ہے. تو کہا داغ دھونے کا وقت آ گیا ہے، یہ اکرمہ کا لشکر جا رہا ہے مسلمہ کذاب کے مقابلے پر، جاؤ شامل ہو جاؤ. فوراً دوڑتا دوڑتا شامل ہو گیا، اور دل میں یہ تمنا تھی کہ میرا داغ دھل جائے. توبہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو تلافی کرنے کا راستہ ہے وہ عمل، اچھے عمل کرنے کا راستہ ہے، عظیمت کا راستہ، سبقت فی الخیر کا راستہ. تو مسلمہ کذاب کو اسی صحابی نے جا کر قتل کیا تھا، اور پھر اس روز سجدے میں گر کے اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے تیرے بہت بڑے ایک مجاہد بندے کو احد کے میدان میں اپنے اس خنجر سے شہید کیا تھا، آج تیرے نبی کے سب سے بڑے دشمن کو میں نے اسی خنجر سے قتل کر دیا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں آنے کا راستہ تو کھلا ہے، لیکن جن لوگوں نے مثالیں قائم کی ہیں وہ صرف یہ نہیں بتاتے کہ زبان کی بھی ٹھیک ہے، زبان سے الفاظ ادا کرنا، لیکن اس کے بعد عمل. تو صاحبو آج کا دن پوری قوم کے لیے یہی پیغام ہے، ایوان اقتدار سے لے کر جھونپڑے تک، سیاسی جماعتوں سے لے کر مذہبی دینی جماعتوں اور شخصیات تک، مردوں سے لے کر عورتوں تک، اور بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، علماء سے لے کر ان پڑھ لوگوں تک سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم رجوع اللہ کی طرف کریں، اپنا جائزہ لیں اور اپنی غلطیوں کی تلافی کرنے کے لیے سبقت الی الخیر یہ کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.